اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ نعمات الہی کے عنوان سے آج چھٹی مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے۔ آج بھی مجلس کی ابتدا سید الشہداء کے دعائے عرفہ کے جملوں سے کروں گی۔ امام مظلوم ہمیں خدا کی معرفت سمجھاتے ہوئے اور خدا سے کیا مانگنا ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہوئے، معرفت عطا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں دعائے عرفہ کے تین جملے۔ تمام حمد مخصوص ہے اس رب ذوالجلال کے لیے، بارالہا تو مجھے ایسا خوف و خشیت عطا کر دے جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، یعنی میرے قلب میں ایسا خوف و خشیت عطا کر دے، ایسا پیدا کر دے گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ بارالہا تو مجھے تقوی کی سعادت عطا کر دے، پاک پروردگار اپنے قضاء و قدر کو میرے لیے خیر و برکت قرار دے، جس چیز میں تو جلدی چاہے میں دیر نہ کروں اور جس چیز میں تو دیر چاہے میں جلدی نہ کروں۔ یہ دعا عرفہ کے تین جملے آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب تھوڑی سی اس کی وضاحت پیش کر دوں کہ امام حسین ہمیں سکھا رہے ہیں کہ خدا سے مانگتے کس طرح ہیں۔ پہلے آپ دعا عرفہ میں دیکھیے، خدا کی حمد و ثنا، خدا کی حمد و ثنا میں خدا کے وہ جملے، نعمتوں کا شکر، خدا نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اور اب اس مرحلے پہ آ گئے کہ امام ہمیں بتا رہے ہیں خدا سے مانگتے کیا ہیں۔ ہم سب مانگتے ہیں اللہ سے، مگر جب میں اور آپ مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو ٹاپ آف دی لسٹ جو حاجتیں ہوتی ہیں وہ فقط دنیا کی، یہ پاس ہو جائے، اس کو فرسٹ آ جائے، اس کو نوکری مل جائے، مکان ایسا ہو جائے، گاڑی، ہم مانگ رہے ہوتے ہیں فقط دنیا دنیا دنیا۔ یہ نہیں کہا مولا نے کہ دنیا نہ مانگو، نہیں، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، بلکہ ہر وہ شے جس کی تمہیں ضرورت ہے رب ذوالجلال سے مانگو، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مگر میرا اور آپ کا دماغ کبھی اس طرف نہیں جاتا کہ جو مولا حسین سکھا رہے ہیں، اللہ سے مانگو خدا ہمارے دل میں ایسا خوف، ایسی خشیت پیدا کر دے کہ معبود ہم ہر وقت یہ سوچیں کہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ مولا کا پہلا جملہ یہی ہے نا، مطلب یہ بھی خدا سے مانگو، خدا تمہیں اس کی بھی توفیق دے، خدا تمہارے قلب کو بیدار کر دے اور تمہارے قلب میں خوف خدا پیدا ہو، اپنے رب کی عظمت پیدا ہو، کہ بارالہا ایسا خوف و خشیت عطا کر دے جیسے گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر کہا بارالہا مجھے تقویٰ کی سعادت عطا کر دے، یعنی تقویٰ کیا ہے؟ سمپل ڈیفینیشن اگر بتاؤں، پانچ چیزوں کا نام ہے تقویٰ، کہ انسان حرام چھوڑ دے، واجب ادا کرے، مستحب کی طرف راغب ہو، مکروہ چھوڑ دے، مباح کو چھوڑ دے، یعنی اگر اعلیٰ ترین منزلوں پہ پہنچنا ہے۔ اور ان پانچ میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے تقویٰ کے لیے؟ گناہ چھوڑنا، گناہ سے بچنا۔ تو اب مولا کہہ رہے خدا سے مانگو بارالہ مجھے تقوی کی سعادت عطا کر دے، یعنی بارالہ مجھے توفیق عطا کر کے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکوں. اگر تیری توفیق میرے شامل حال ہو گئی تو پھر میں گناہوں سے بچ جاؤں گی. اور جیسا کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کتاب ہے صحیفہ زہرا، کتاب صحیفہ زہرا میں مولانا ذیشان حیدر جوادی مرحوم کی کتاب ہے، اور جناب زہرا کی دعاؤں کو، جناب زہرا کے خطبوں کو، جناب زہرا کے اسماء کے معنی کو سب اس میں جمع کر دیا گیا. اس کتاب میں ایک چھوٹی سی دعا ہے جناب سیدہ کی، جو جناب سیدہ صبح اور شام پڑھا کرتی تھی. آپ میں اگر 8-10 دفعہ آپ لوگ پڑھیں تو آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی. دعا کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی. کیا کہا جناب زہرا نے؟ یا حیو یا قیوم، اے زندہ اے قائم، برحمتک استغیث، میں تیری بارگاہ میں استغاثہ کرتی ہوں، مانگتی ہوں تجھ سے. کیا؟ برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی الی طرفۃ عین ابدا. بارالہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حال پہ نہیں چھوڑنا، ہمیشہ اپنے سایہ عافیت میں رکھنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مادر حسنین، ام الائمہ، زوجہ علی، دختر رسول، کتنے شرف ہیں. سیدت النساء العالمین، خاتون جنت، کہ جس کے قدموں تلے جنت حسن حسین کی، وہ بی بی جو سیدت النساء العالمین ہے، وہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا رہی ہیں. اللہ سے یہ بھی مانگو، اور کچھ تو مانگتے ہو یہ بھی مانگو، کہ بارالہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا. کیوں؟ اگر ہمارے حال پہ چھوڑ دے گا تو ہم سے گناہ سرزد ہوں گے، شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالے گا، ہمیں گمراہ کر دے گا. تو پھر کیا ہو؟ بارالہ تو ہر لمحہ ہمیں اپنی سایہ عافیت میں رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا. تو مولا یہی سکھا رہے ہیں، خدا سے مانگو بارالہ مجھے تقوی کی سعادت عطا فرما. پھر مولا کا اگلا جملہ، بارالہ اپنی قضاء و قدر کو میرے لیے خیر و برکت قرار دے. یعنی جو میرا مقدر تو نے لکھ دیا ہے، قضاء و قدر جو خدا نے مقدر تحریر کر دیا ہے، میرے مقدر کو میرے لیے خیر و برکت کا وسیلہ قرار دے. خدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور کچھ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور مل نہیں رہا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد اللہ سے لڑنے لگتے ہیں. حالانکہ اس کی شان کہ وہ ہماری ان گستاخیوں کو برداشت کرتا ہے اور تب بھی ہم سے اپنی رحمتوں کو نہیں ہٹاتا، ارحم الراحمین ہے. تو ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی چیز نہیں دے رہا تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، اور اگر کوئی چیز دی ہے تو اس میں ہمارے لیے ہی امتحان ہے. تو ہم حکمتوں کو نہیں سمجھتے، اور ہم اللہ سے، مولا حسین کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگا کرو، بلکہ مولا علی کا بھی جملہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے زندگی تو مانگتے ہو، اپنے بچوں کا بہترین مقدر مانگا کرو، کہ وہ دنیا اور آخرت میں بھی ہماری زینت ہو، یہاں بھی ہماری زینت ہو اور وہاں بھی ہمارے لیے زینت قرار پائے. تو ہمیں واقعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، اسی لیے آئمہ ہمیں سکھا رہے ہیں. کیا کہ ہمیں معرفت نہیں ہوتی، اللہ سے لڑتے ہیں ہمیں یہ کیوں نہیں دیا، وہ کیوں نہیں دیا، حالانکہ وہ ہمارے مقدر میں بہتر ہوتا ہے کہ خدا ہمیں نہ دے یا اس سے بڑھ کے دے. جیسا کہ روایات میں کتاب ہے آخرت ساز واقعات، اس میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک عورت جناب داؤد نبی کے پاس آئی، اور جیسے داؤد نبی کے پاس آئی آ کر فوراً سوال کیا، اللہ کے نبی آپ کا خدا عادل ہے یا ظالم؟ جناب داؤد چہرہ دیکھ رہا ہے اس کا، کہا میرا خدا عادل ہے، میرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. کہا تو پھر کیا وجہ ہے؟ میں بیوہ ہوں، میری یتیم بچیاں ہیں، گزر بسر کے لیے ہم شال بنتے ہیں، اون سے وہ شال بنا کرتی تھی. کہا ہم یہ شال تیار کرتے ہیں کئی دنوں کی محنت سے، پھر میں بازار لے جا کے اس کو بیچتی ہوں، جو پیسے ملتے ہیں اس سے میرا اور میری یتیم بچیوں کا گزر ہوتا ہے. آج میں نے کئی دن کی محنت کے بعد میں نے اور میری بیٹیوں نے شالیں تیار کی تھیں، جب وہ شال تیار ہوگی اور بیچنے کے لیے میں نکلی بازار کی طرف جا رہی تھی، ایک عقاب اڑ کے آیا، میرے پنجوں سے نکال کے لے گیا، اور وہ اب غائب ہے، میں بتاؤ اب یہ بیچ نہیں پا رہی، چلا گیا میرے ہاتھ سے، اب میں کیا کھاؤں اور میری بچیاں کیا کھائیں؟ اب بتاؤ تمہارا خدا عادل ہے یا ظالم ہے؟ کیا ہوگا میرا میرے بچیوں کو پیٹ کا گزارا؟ جناب داؤد اس سے پہلے کہ جواب دیتے، جناب داؤد کے دروازے پہ کسی نے دستک دی. اب جو دروازہ کھولا تو 10 افراد گھر کے اندر داخل ہوئے. کہ اللہ کے نبی، ہم 10 لوگ تاجر ہیں، اور ہم سفر پہ تھے، ہم بحری سفر پہ تھے، ایک کشتی میں تھے، اور راستے میں طوفان آ گیا، سمندر میں کشتی کے اندر کشتی ٹوٹی، اس کے اندر سوراخ ہو گیا، پانی بھرنے لگا. قریب تھا کہ ہم 10 کے 10 تاجر جو سامان تجارت لے کے آئے تھے ہم سب کے سب مر جاتے ہیں. مگر اللہ کے نبی آپ نے سکھایا تھا جب مشکل پڑے تو صدقہ نکالا کرو. تو اس وقت ہم صدقہ ہم کس کو دیتے؟ ہم اندھیری رات میں سمندر کے بیچ میں تھے, ہم سب نے نیت کر لی کہ اگر ہم زندہ سلامت وطن پہنچ گئے اس طوفان سے بچ کے, کشتی ٹوٹ چکی ہے, کشتی میں سوراخ ہو چکا ہے, تو ہم میں سے ہر ایک 100 دینار راہ خدا میں صدقہ کرے گا. اور پھر ایسا ہوا کہ ہم سب پریشان تھے, کشتی میں پانی بھر رہا تھا کہ اب ڈوب جائے گی. ایک بار کی ایک پرندہ آیا, اس نے ہماری کشتی میں پھینکا, ہم نے دیکھا ایک شال تھی, ہم نے اس شال کو سوراخ میں ڈالا, سوراخ میں بند ہو گیا, پانی آنا بند ہوا اور ہم بحفاظت ساحل تک آ گئے. یہ ہم 10 لوگ ہیں اور 10 کے 10 اپنی 100 دینار یعنی 1000 دینار جمع کر کے لائیں. یہ آپ کسی مستحق کو دے دیجئے. جناب داؤد نبی نے وہ 1000 دینار اٹھائے, وہ جو عورت کھڑی سن رہی تھی اس کے ہاتھ پہ رکھے, اب بتا میرا خدا عادل ہے یا ظالم ہے. تیری وہ شال جو چند دینار میں بکتی, خدا نے اس تجھ کو اس کے عوض 1000 دینار تیرے لیے بھیج دیے. صلوات پڑھیے بابا سے. اور جیسے خدا کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتے تو ہم خدا کے فیصلوں پہ اعتراض کر بیٹھتے, مطلب ہماری بساط کیا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کریں. بالکل اسی طرح جب لوگ محمد و آل محمد کے فضائل کو, ان کی عظمتوں کو سمجھ نہیں پاتے تو محمد و آل محمد پر اعتراض کرتے ہیں. اور میں روزانہ نعمت الہی کے عنوان سے آپ کے سامنے آیت قرآنی پیش کر رہی ہوں کہ اس کائنات کی عظیم ترین نعمت کا نام ہے محمد و آل محمد. آج بھی آپ کے سامنے ایک آیت پیش کروں قرآن پاک میں سورہ مائدہ, اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 آیت کا نمبر ارشاد رب العزت ہوتا ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین هم الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پروردگار کہتا ہے انما ولیکم اللہ, بے شک تمہارا ولی, ولی کے معنی ہے مولا, ولی کے معنی ہے سرپرست, ولی کے معنی ہے مددگار. اب اللہ سورہ مائدہ کی آیت میں کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ, تمہارا مولا اللہ ہے, ورسولہ رسول ہے, اور وہ شخص ہے, والذین وہ شخص ہے جو یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو نماز کی حالت میں, حالت رکوع میں زکات عطا کرتا ہے, وہ تمہارا مولا ہے. اور تمام روایات, تمام مکتبہ فکر مسلمانوں کے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پر. مولا کائنات کے بارے میں یہ آیت آئی کہ اب مولا کون کون ہو گئے, اللہ مولا ہے, رسول مولا ہے, اور ائمہ معصومین علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد سے جو ائمہ وہ ہمارے مولا ہیں. یہ کب آیت نازل ہوئی تھی؟ جناب ابو ذر غفاری روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں تھا, ظہر کی نماز کا وقت تھا, رسول نماز پڑھا رہے تھے, سب حالت نماز میں تھے, جماعت قائم تھی, ایک سائل مسجد نبوی میں داخل ہوا اور داخل ہو کے اس نے صدا دی, کوئی ہے جو میری حاجت کو پورا کرے, کوئی ہے جو خدا کی خاطر میری حاجت کو پورا کرے. اب سب نماز پڑھ رہے ہیں, حالت نماز میں, جماعت میں ہیں. اب ایک بارگی جب کسی طرف سے کچھ جواب اس کو نہیں آ سکا تو ایک بارگی اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی, مسجد نبوی میں تھے, کہا کہ بارے لہا تو دیکھ رہا ہے میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. جیسے ہی اس نے خدا کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہا, مولا کائنات رکوع میں تھے, مولا نے ایک مرتبہ اپنی انگلی کو بڑھایا, مولا کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی تھی, وہ انگوٹھی اس نے اتار لی اور مولا کی نماز کنٹینیو وہ لے کے گیا دعا دیتا ہوا. اور اسی وقت یہ پر, کیونکہ عمل کیا ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں اور ہم سب کے مولا ہیں. جب نماز تمام ہو گئی لوگوں نے رسول کو بتایا, جناب رسالت میں آپ نے خوش ہو کر تکبیر کہی, اللہ اکبر کہا, اور اس کے بعد رسول نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا بارے لہا میں تیرا نبی ہوں, تو نے مجھے مبوس کیا ہے. پاک پروردگار میرے بھائی موسیٰ نے تیری بارگاہ میں دعا کی تھی. سورہ طہٰ کی آیت ہے نا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویفقہ قولی واحلل عقدۃ من لسانی, کہا میرے بھائی موسیٰ نے دعا کی تھی, بار الہ میرے لیے کار نبوت کو آسان کر دے. نبوت کا کام تبلیغ آسان کام نہیں ہے, بہت سخت منزلیں ہیں. کہا بار الہ میرے لیے کار نبوت کو آسان کر دے, مجھے شرح صدر عطا کر دے, میرے سینے کو کشادہ کر دے, میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے, اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر میرا وسیع بنا دے. تو رسول دعا کر رہے ہیں, یہ دعا میرے بھائی موسیٰ نے مانگی تھی, موسیٰ کلیم اللہ نے. بارالہ میں بھی دعا کرتا ہوں, میرے لیے کار نبوت کو آسان کر دے, میرے بھائی علی کو میرا ولی میرا جانشین میرا وسیع بنا دے. ابھی رسول کی دعا مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور سورہ مائدہ کی اسی آیت کو لے کر آئے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والمومنون, اور یہ آیت آیہ ولایت کہلاتی ہے. کہا اللہ کے حبیب خدا نے پیغام بھیج دیا اور علی ابن ابی طالب کو آپ کا وسیع جانشین اور مددگار بنا دیا. صلوات پڑھی بابا. یہ آیت آیہ ولایت کہلاتی ہے کیونکہ اس میں علی بن ابی طالب کے مولا ہونے کا اعلان ہے. لوگ کہتے ہیں نا کیوں علی مولا, کیوں علی مولا کہتے ہو؟ ہم نہیں کہتے, خدا کہلوا رہا ہے. یہ آیہ ولایت اس بات کا ثبوت ہے, سورہ مائدہ کی آیت, کہ علی کو مولا خدا نے بنایا ہے. اچھا جب معرفت نہیں ہوتی نا, ہر زمانہ ایسا گزرا کہ لوگوں کو محمد والے محمد کی معرفت نہیں تھی, تو لوگوں نے اعتراض شروع کیا اس آیہ ولایت پہ. کہا اس آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ الذینہ ہے, اور الذینہ پلورل یعنی جمع کا صیغہ ہے. تو آپ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ علی تو ایک تھے؟ ہو سکتا ہے یہ آیت کئی لوگوں کے بارے میں اتری ہو. جب یہ اعتراضات کیے گئے, ہمارے علماء تفسیر نے جواب دیا. شہید ثانی, شہید ثالث, اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ہمارے, ہمارا خزانہ بہت بھرا ہوا ہے علماء سے, علم سے. تو وہ علماء نے کہا کہ ہم آپ کو قرآن کی ایسی بیش بہا آیتیں دکھا دیں جہاں الذینہ ہے مگر مراد ایک ہے. میں فقط ایک آیت کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دوں جو آپ کو یاد ہے, آیہ مباہلہ. اس میں کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, جمع کا صیغہ ہے. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائے, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائے. تھا تو جمع کا صیغہ نا, مگر گیا کون؟ عورتوں کی منزل پہ فاطمہ زہرا, نفسوں کی منزل پہ علی ابن ابی طالب. تو ہمارے علماء تفسیر کہتے ہیں قرآن کا انداز ہے, الذینہ تو کہا ہے مگر اس آیت میں فقط اور فقط علی ابن ابی طالب مراد ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض کیا گیا, کہا گیا آپ شیعہ علی یہ کہتے ہیں کہ مولا علی اس طرح نمازیں پڑھتے تھے کہ مولا کے پیر سے تیر نکل جائے تو پتہ نہ چلے. ایک دفعہ ایک جنگ میں, جنگ احد تھی, بہت زخم آئے تھے, تو مولا کا جو تیر ہوتا ہے, تیر ٹوٹ کے جو تیر کا آگے والا شارپ حصہ ہوتا ہے نا, تیز حصہ نوکیلا, وہ مولا کے پیر کے تلوے میں چھپا ہوا تھا, اور طبیب نکالنا چاہ رہے تھے, اتنی تکلیف تھی مولا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو رسول نے کہا تھا رک جاؤ, جب علی نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت نکال لینا, علی کو پتہ نہیں چلے گا. کیوں؟ علی نماز پڑھتے ہوئے قرب الہی کے اس منزل پر ہوتے ہیں, پورا وجود قرب الہی کے منزل پہ, کہ اگر تم پیر سے وہ تیر کا ٹوٹا ہوا حصہ نکال لوگے تو علی کو پتہ نہیں چلے گا. اور ایسے ہی ہوا تھا, جب مولا نماز پڑھ رہے تھے, طبیب نے نکالا, مولا کو خبر ہی, مجھے نماز ختم ہوئی, کہا یہ مصلی پہ خون کا مولا, وہ پیر کا جو زخم تھا تیر ہم نے نکال دیا. وہ تو لوگ کہتے ہیں یا تو تم کہتے ہو کہ علی کی نمازیں ایسی تھیں, اس قدر قرب الہی کے منزل پر ہوتے تھے کہ پیر سے تیر نکل جائے پتہ نہ چلے, تو پھر یہ سائل آیا تو اس کی آواز کو کیسے سن لی؟ یا تو کہہ دو یہ غلط ہے فضیلت, یا تو کہہ دو وہ فضیلت غلط ہے. اور ہمارے علماء تفسیر کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے, ہم قرآن سے دلیل دیتے ہیں آپ کو. کہا کیا قرآن سے دلیل ہے؟ کیا قرآن سے دلیل؟ آپ نے سورہ یوسف پڑھا ہے؟ سورہ یوسف کے واقعے میں کہ جناب یوسف نبی بہت حسین و جمیل تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ جب مصر کی عورتوں نے زلیخا کے بارے میں کہا کہ زلیخا کیا ہوا تم کو, تم کس پہ فدا ہو گئی؟ کہا بہت حسین و جمیل ہے وہ. تو جناب زلیخا نے ان مصر کی عورتوں کی دعوت کی, دسترخوان لگا, سب کے آگے ایک ایک پلیٹ رکھی گئی, پلیٹ میں ایک چھری ہے اور سیب رکھا ہوا ہے, اور کہا جب یوسف تمہارے سامنے سے گزرے تم اس کو سیب کو کاٹنا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, ان کے ہاتھ میں چھریاں ہیں, سیب رکھا ہوا ہے ہاتھ میں. جب جناب یوسف ان کے سامنے سے گزرے, ایسا حسن و جمال تھا, ان عورتوں نے چھری چلائی, اپنی انگلیاں کاٹ لی, اور کسی کو خبر نہیں ہوئی, تکلیف نہیں ہوئی. یعنی حسن و جمال یوسف دیکھ کر چھریاں چل گئی, انگلی کٹ گئی, خبر نہیں ہوئی. تو ہمارے علماء تفسیر کہتے ہیں وہ حسن یوسف تھا، جمال یوسف کو دیکھ کر چھری چل جائے، انگلی کٹ جائے، پتہ نہ چلے تو یقین ہے، جمال الہی کی زیارت جب علی کر رہے ہوں اور پیر سے تیر نکل جائے تو اعتراض کیا ہے؟ وہ میری اور آپ کی نماز نہیں، وہ علی کی نماز ہے، علی جمال الہی کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کہا اچھا اگر ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس سے انکار کر دو، پھر علی کو خبر کیسے ہوگی؟ سائل آیا، آواز دی اور علی نے انگلی بڑھا دی، اس نے انگوٹھی اتار لی، اور یہ انگوٹھی بھی ایک معجزہ ہے، یہ انگوٹھی جو مولا علی کے ہاتھ میں تھی یہ جناب سلیمان نبی کی تھی، کیونکہ انبیاء کی وراثت ائمہ کو ملی ہے، تو جناب سلیمان نبی کی انگوٹھی وہ تھی کہ جس کے سبب سے نا ان کی جنات پر، جانوروں پر، انسانوں پر حکومت قائم تھی، علی نے وہ انگوٹھی حالت رکوع میں دے کر بتایا ہم کل کائنات کی سلطنت اللہ کی راہ میں لٹانا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، تو کہا کہ پھر اس کا انکار کر دو، یہ آواز سن کیسے لی علی نے؟ تو ہمارے علماء تفاسیر کہتے ہیں جب علی جمال الہی کے دیدار میں مشغول تھے، قرب الہی کی منزل پہ نماز پڑھ رہے ہیں، خضوع و خشوع کی انتہا پر ہیں، اور جس وقت اس سائل نے صدا دی تو پہلا جملہ یہ تھا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کوئی ہے جو میری مشکل کو حل کرے، سب نماز پڑھ رہے تھے، جب اس نے رب کو مخاطب کیا اور مظلوم کی صدا فوراً بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے، جب اس نے خدا کو مخاطب کیا، خدا تو دیکھ رہا ہے تیرے گھر سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، علی نے اس سائل کی آواز کو یہاں نہیں سنا، وہاں سنا تھا، وہاں سنا اور یہاں ہاتھ بڑھا کے دے کے بتایا ہم اللہ کی راہ میں کل کائنات لٹانے کو تیار ہے، صلوات پڑھیے، اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے اللہ پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں، محمد والے محمد کی عظمتوں کو نہیں سمجھتے محمد والے محمد پہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ ایک جملہ میں اس کے بعد اب بولوں گی اور بہت ہاتھ جوڑ کے بولوں گی، یہ آپ سے گزارش ہے، ہم فرش عزا کی عظمت کو نہیں سمجھتے اور اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے۔ فرش عزا جب یہ اٹھتا ہے نا، یقین جانیے اس فرش عزا سے اتنا کوڑا، بچوں کے ریپر، یہ وہ، کیوں؟ اپنے گھر میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جس مصلے پہ پڑھتے ہیں جانماز، پہ اسے کتنی حفاظت کرتے ہیں، عطر لگا کے رکھیں گے، خوشبو لگا ہوا ہے، اس پہ بیٹھ کے ہم اللہ سے مناجات کرتے ہیں، یہ بھی تو مصلی عبادت ہے، اور یہ فرش عزا کتنا قیمتی ہے۔ میرے پیش نظر وقت ہوتا ہے کہ میں وقت کے اندر اپنی گفتگو مکمل کروں، لیکن آج آپ کو ایک روایت ضرور سناؤں گی تاکہ آپ اپنے بچوں تک پہنچائیں، ضروری کہ اگر میرا بچہ گندگی نہیں کر رہا تو میں کیوں اٹھاؤں، یہ فلاں عورت آئی تھی وہ کچھ شاپر لے کے نہیں آئی تھی، گندگی پھیلا دی، وہ جانے، خادمائیں جانے، نہیں، آج یہ روایت سنیے اور اس کے بعد آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس فرش عزا جس پر آ کے ملائکہ اپنے پر ملتے ہیں، اس فرش عزا پہ جب ہم رو رہے ہوتے ہیں سیدہ بیٹھی ہوتی ہیں، ملائکہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس معصوم کا تذکرہ ہوتا ہے وہ مولا خود آتے ہیں فرش عزا پہ، اور جو فرش عزا عبادت کی جگہ ہے، حرم کا درجہ رکھتی ہے، کیا حرم میں ہم گندگی پھیلا دیں گے؟ نہیں، چوم کے اٹھتے ہیں، چوکھٹ پہ آنکھیں لگاتے ہیں، یہ بھی فرش عزا اتنا ہی قیمتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک ایرانی ذاکر ممبر پہ پڑھ رہے تھے، کہا کہ ایک جگہ وہ مجلس پڑھنے جاتے تھے، اب جب مجلس پڑھنے جاتے تھے تو ممبر کے آگے بہت چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ بچے مسلسل تنگ کر رہے ہوتے تھے، بول رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، تو وہ ذاکر کہتا تھا کہ میں پڑھنے میں بہت ڈسٹرب ہوتا تھا، کہ نہ تو منتظمین اس کو ہٹا رہے ہیں، بھائی پڑھنے والے کا ذہن، آپ تو ہمارا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اب یہ آیت، اب یہ روایت، اب یہاں بیان کر، ہمیں نہیں پتا کہ ہم بات کرتے تھے، میری بچیاں کہتی ہیں امی آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں آپ کو پتا نہیں آپ کا ہاتھ کہاں، میں واقعی نہیں پتا چلتا مجھے کہ میرے ہاتھ کہاں اٹھایا کیا بولو، کیونکہ ہمارا ذہن چل رہا ہوتا ہے۔ وہ ذاکر کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا، پورے عشرے میں مجھے لوگ پڑھنے کے لیے لے گئے، وہ بچے آگے بیٹھے مسلسل تنگ کر رہے تھے۔ اچھا ایک بات اور کلیئر کر دوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بچوں کو فرش عزا پہ نہیں لائیے، لائیے، ہمارے بچے اسی فرش عزا پر بیٹھ کر سیکھیں گے حسین کو روتے کیسے ہیں، اسی فرش عزا پہ بیٹھ کے سیکھتے ہیں حسین کی درسگاہ سے علم کیسے لیتے ہیں، لانا ہے۔ تو ذاکر کہتے ہیں پورا عشرہ میں نے پڑھ لیا اور میں بڑا پریشان تھا کہ بھائی انہوں نے پوچھنا مجھے ڈسٹرب رکھا، اب جب عشرہ ختم ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ سے ہم پھر پڑھوائیں گے، آپ کو آنا ہے، میں نے ایسے ہاں ہوں کر کے وعدہ کر لیا، مگر ارادہ یہ تھا کہ اب نہیں آؤں گا، جب یہ خیال ہی نہیں کرتے، بچے آگے بیٹھے تنگ کر رہے ہیں، میں پڑھ ہی نہیں پاتا۔ وہ ذاکر کہتے ہیں میں رات کو گھر گیا، سو گیا، خواب میں دیکھا جس جگہ میں مجلس پڑھتا تھا اس مقام پر، اس ہال میں لوگ زائر جا چکے ہیں، عزادار جا چکے ہیں، مجلس ختم ہو چکی ہے اور میں دیکھا کہ اس ممبر پہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء تشریف فرما ہیں اور دائیں جانب عباس علمدار کھڑے ہیں اور مولا حسین عباس علمدار سے کہہ رہے ہیں عباس میرے مجلس کے عزاداروں کا نام لکھو, ایک ایک کا نام لکھنا عباس جو جو میری مجلس میں آیا تھا اور جو جو ہائے حسین کہہ کے رویا تھا عباس اس کی حاجت کو پورا کر دینا. مولا سب کے نام لکھوا رہے ہیں, اس نے چپلیں سیدھی کی تھی, اس نے پانی پلایا تھا, اس نے فرش بچھایا تھا, یہ رویا تھا, اس نے پڑھا تھا, ہر ایک کا مولا نام لیتے جا رہے ہیں عباس علمدار. اور مولا کہہ رہے ہاں لکھو اس کا نام بھی, اس کا نام بھی. جب سب لکھ لیا تو کہا مولا میں نے سب کا لکھ دیا. کہا نہیں عباس تم نے دو بچوں کا نام نہیں لکھا. کہا مولا وہ مجلس سنتے کہاں تھے, وہ تو ذاکر بھی پریشانی ہے, ذاکر خواب میں دیکھ رہا ہے جو وہ اعتراض کر رہا تھا وہ مولا عباس کہہ رہے ہیں. مولا وہ بچے تو مسلسل شرارتیں کر رہے ہوتے تھے, ذاکر بھی پریشان ہو رہا تھا. مولا حسین کہتے ہیں جو میں دیکھ رہا تھا نا عباس وہ کوئی اور دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ بچے بظاہر تو شرارت کر رہے ہوتے ہیں. جب مجلس ختم ہو گئی تو ایرانیوں میں طریقہ ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد وہ قہوہ پلاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی شیشے کی پیالیاں ہوتی ہیں. اللہ آپ سب کو حرم لے جائے حرم مولا میں. تو مولا عباس کے حرم میں ایک دفعہ میں رمضان میں گئی تو زیارت کے لیے, تو مولا عباس کے حرم میں وہ چھوٹی چھوٹی کپ میں قہوے افطار کے وقت پلائے, مولا کی طرف سے پلائے جا رہے ہوتے تھے. تو ایرانیوں میں طریقہ ہے, عراق میں طریقہ ہے. تو کہا مولا حسین کہتے عباس میں دیکھ رہا تھا جب سب مجلس کے عزادار چلے گئے, ایک طرف وہ قہوے کی پیالیاں رکھی ہوئی تھی, یہ دو بچے گئے انہوں نے چن چن کے رکھا, ہم ہٹا دیں ایسا نہ ہو ابھی جلوس آئے گا یہ ٹوٹے اور کسی کے پاؤں میں چپ جائیں. عباس انہوں نے میرے عزاداروں کی خدمت کی ہے, وہ پیالیاں وہاں سے ہٹائی ہیں, ان کا نام بھی لکھو میرے عزاداروں میں. تو عزاداروں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, میرے اور آپ کے چہروں کو حسین مظلوم دیکھ رہے ہیں اور بہت باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس فرشی ازا کے تقدس کا خیال رکھیں گی, نہیں کیا آپ کے بچے نے, نہیں تھا, آپ نے اٹھ کے وہ کاغذ اٹھا لیا, آپ نے اٹھا کے وہ ریپر اٹھا لیا اور جا کے وہاں پہ ڈسٹبن میں ڈال دیا, آپ کو اجر ملے گا حسین کی بارگاہ سے. اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں یہ بات اپنے بچوں کو سکھائیے تاکہ ہمیں اس فرش ازا کا تقدس آ جائے. سلوات پڑھی بابا. میری اور آپ کی گفتگو سورہ رحمان کے حوالے سے ہو رہی ہے, اور کل تک کی مجلس تک ہم نعمت الہی کے عنوان سے سورہ رحمان کی 48 آیتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکی. آج آیت نمبر 39 اور 40 49 50 اور 51 49 50 51 آیتوں کا نمبر اب آپ کے سامنے, اس کا خلاصہ پیش کروں گی. آیت نمبر 49 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ھذا جہنم اللتی یکذبو بہا المجرمون یتوفون بینہا و بین حمیم آن فبأی آلائے ربکما تکذبان. پروردگار میں کل کی مجلس آپ سے کہا تھا اب اللہ جہنم کی بارے میں خبریں دے رہا ہے اور ہر خبر کے بعد کہہ رہا ہے فبأی آلائے ربکما تکذبان. جہنم کی خبر دے کر بھی کہہ رہا ہے تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 49 50 اور یہ 51 خدا کہہ رہا ہے ھذہ جہنم اللتی, یہ وہی جہنم ہے, یکذبو وہ لوگ جو جھٹلاتے تھے, کون یکذبو بہل مجرمون, یہ مجرمین یہ گناہگار دنیا میں زندگی میں جھٹلاتے تھے. ارے کہاں ہے جہنم دیکھیں گے, جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. تو کہا جس جہنم کو جھٹلاتے تھے جب جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ وہی جہنم ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا. اور پھر اگلی آیت کے یتوفون بینہا و بین حمیم آن, اور یہ پھر رہے ہوں گے. جہنم کا پانی جو ہے وہ حمیم ہے, کھولتا ہوا پانی, پیپ بھری ہوئی, بدبودار, کہ حلق سے اتارنا مشکل ہو. جہنمیوں کو یہی پانی حمیم پلایا جائے گا. تو خدا کہہ رہا ہے میدان قیامت میں اس قدر پیاسے ہوں گے کہ اسی حمیم کے گرد یتوفونا پھر رہے ہوں گے کہ اس حمیم کو پینا بھی نہیں چاہیں گے اور پینا بھی پڑے گا. پھر خدا کہتا ہے فبأی آلائے ربکما تکذبان, تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے. بارلہ یہ نعمت ہے, تو جہنم کی آیتیں بیان کر رہا ہے تو یقیناً بارگاہ الہی سے جواب آئے گا. ائمہ معصومین کہتے ہیں یہ نعمت اس لیے ہے کہ اگر خدا قرآن میں تذکرہ نہ کرتا, ائمہ معصومین ہمیں نہ بتاتے, تو ہم میدان قیامت میں کھڑے ہو کے میں اور آپ کہہ رہے ہوتے بارلہ ہمیں نہیں پتا تھا عذاب اتنا شدید ہے, ورنہ ہم گناہ ہی نہ کرتے, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا, اگر پتا ہوتا تو ہم سے یہ خطا کیوں ہوتی. تو پروردگار کہہ رہا ہے میں نے تمہیں زندگی میں اپنے کلام پاک میں بتا رہا ہوں, میری حجت تمہیں بتا رہی ہے. اللہ نے معراج پہ نبی کو بلایا اسی لیے تھا کہ تم جنت و جہنم کے مناظر دیکھ کے جا رہے ہو, اب ان کو بتانا تاکہ ان کو یقین آ جائے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ ہے. اور یہی سوال جب ہمارے آٹھویں امام, امام زامن و سامن, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, آٹھویں امام سے سوال کیا گیا. ایک شخص آیا آ کے کہتا ہے فرزند رسول جنت و جہنم کا وجود ہے ابھی یا اللہ میدان قیامت کے وقت بنائے گا؟ امام رضا کہتے ہیں جنت و جہنم کا وجود ہے, اسی لیے جب ہمارے جد رسول خدا کو اللہ نے معراج پہ بلایا اور جنت کی سیر کروائی تو رسول خدا نے ایک مرتبہ جبرائیل سے کہا جبرائیل میں جہنم بھی دیکھنا چاہتا ہوں. جبرائیل نے کہا آئیے. دروغہ جہنم, یا آپ کہہ لیجئے جہنم کا چوکیدار جسے دروغہ کہا جاتا ہے, وہ دروازے پہ کھڑا تھا. کہا اللہ کے حبیب آپ یہاں کہاں؟ میں جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں, ایک نظارہ کرنا چاہتا ہوں. ذرا سا اس نے دروازے کو ہٹا کھولا ہے, امام رضا کہتے ہیں اب جو ایک آگ کا شعلہ نکلا تیزی سے, رسول اسلام کی زبان پہ استغفار آیا, بار الہ میری امت کی مغفرت کرنا. اس آگ کی شدت کو دیکھ کے جو ذرا سا اس نے دروازے کو کھولا تھا جہنم کے, اس کی شدت کو دیکھ کے رسول رو پڑے اور رسول اپنی امت کے لیے استغفار کرنے لگے, بار الہ اس سے بچا لینا. اور پھر رسول کہتے ہیں, جہنم کے دروغہ نے کہا اللہ کے رسول یہ جو جہنم کا پانی ہے نا حمیم, جس کا تذکرہ خدا سورہ رحمان کی 50ویں آیت میں کر رہا ہے, کہ یہ حمیم ایسا پانی ہے اتنی حدت والا, اتنا گرم کھولتا ہوا, اگر اس پانی کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے, ایک قطرہ, پوری دنیا جل کے مر جائے گی. میرے اور آپ کے جسموں میں تو اتنی طاقت نہیں ہے, جب کھانا پکا رہے ہوتے ہیں, میں اور آپ خواتین ہیں, کچن میں ہمارے ہی کام ہے, ذرا چولہے کی آنچ پر 2 سیکنڈ تو ہاتھ رکھ لیجئے, نہیں رکھ سکتے, تو اس جہنم کی حدت کو کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے خدا نے سورہ رحمان میں ان آیتوں کو بیان کیا, یہ نعمت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں تاکہ تم غفلت سے نکل آؤ. جو کچھ تم کر رہے ہو دنیا میں, گناہ کر رہے ہو, اس کا حساب دینا ہے, اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے, گناہ سے باز نہ آئے, تو یہی حمیم پینا پڑے گا. اسی لیے جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب رسالت بہت غور سے سنیے گا رسول کا جملہ, جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں جو شخص دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے اس کا ثواب شہداء کی مانند ہے. اچھا بڑے تو سمجھ گئے ہیں, بچوں کو میں سمجھا دوں. کہیں گے 20 مرتبہ موت کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ہاتھ پہ گن کے بولے موت 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 20 دفعہ کر لیے تو یاد ہو گیا؟ نہیں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں اگر 20 مرتبہ کم از کم, ویسے تو موقع بہت آتے ہیں, آپ کوئی گناہ آپ سے ہونے والا تھا, مثلا ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی, خیریت آپ نے دریافت کی, سامنے والی خاتون نے کسی کی غیبت شروع کر دی, غیبت کو سننا بھی حرام, گناہ کبیرہ غیبت کو کرنا بھی حرام, اور جو غیبت کرتا ہے اس پر فشار قبر ضرور ہوتا ہے, شدید فشار قبر ہوتا ہے جب دفنایا جاتا ہے. تو اب کیا کریں اگر اپنی موت یاد آ گئی؟ نہیں, مرنے کے بعد تو پھنسیں گے ہم, خاتون تو اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہے ماں, لیکن سننے کے گناہ میں ہم بھی پھنس جائیں گے. آپ نے فون کہا نہیں میرا بچہ آ گیا ہے, یا آپ نے کچھ کہا کہ نہیں فلاں دروازے پہ بیل بجی, کچھ بھی ایسا جملہ بولا جو توریا میں آ جائے, یا کچن میں کھانا پک رہے دیکھو جل, آسان سی بات, جل نہ گیا ہو, جھوٹ نہیں ہے, اگر آپ نہیں جائیں گے دیر تک تو جل جائے گا. تو یہ کہہ کے آپ نے فون رکھ دیا, یعنی آپ نے اپنی موت کو یاد کر کے غیبت سے خود کو بچا لیا, یہ ہے موت کو یاد کرنا. یا اگر کوئی عبادت تھی, بھئی آج کے دن کی یہ نماز ہے, آج شب جمعہ ہے, آج یہ فلا جمعہ کا دن ہے, آج زیادہ ثواب ہے کہ نماز جعفر تیار پڑھ لی جائے جمعہ کے دن, یا سورہ کہف پڑھ لی جائے, ہمت نہیں ہو رہی تھی, بہت سارے کپڑے دھوئے تھے, واشنگ مشین لگائی تھی, لیکن آپ نے سوچا یہ تو دنیا کے کام ہے نا, میں اپنی آخرت کی تیاری بھی تو کروں, تو چلو آج ہمت کر کے میں نماز جعفر تیار پڑھ لوں, یا آج ہمت کر کے سورہ کہف پڑھ لوں. کیوں؟ کہ میرے مرنے کے بعد یہی چیزیں میرے کام آئیں گی. یہ ہے موت کو یاد کرنا. اگر آپ موت کو یاد کر کے نیکی کی طرف آ جائیں, موت کو یاد کر کے آپ کچھ گناہ چھوڑ دیں, تو رسول کہہ رہے ہیں ایسے مومن اور مومنہ کے اعمال میں ثواب شہداء کا لکھا جاتا ہے. اتنی بڑی عبادت ہے. اور جب انسان کی غفلت ٹوٹ جائے, جب انسان قرآن پڑھے, ترجمے سے سمجھے, جو مجالس میں آپ سن رہے ہیں اس پر یقین کر کے اس پر عمل کریں, تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس لیے تو کہہ رہا ہے یہ نعمت, تمہاری غفلت ٹوٹ جائے. جس کی غفلت سے جو باہر نکل آتا ہے بیدار ہو جاتا ہے اس کو تین تحفے فوراً ملتے ہیں. تین تحفے معصوم کی حدیثیں. پہلی چیز اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. دوسری چیز اس کے دل میں قناعت آ جاتی ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے, یہ گھر نہیں اس سے اچھا گھر, یہ گاڑی نہیں اس سے اچھی گاڑی, نہیں بیٹی کے رشتے نہیں اس سے اچھا رشتہ, اس میں ہم عمر نکال دیتے ہیں بچیوں کی, بہتر سے بہتر. ہم کسی چیز پہ ہمارے اندر قناعت نہیں ہے, ہر چیز میں ہم سوچتے ہیں اس سے بہتر اس سے بہتر. جو موت کو یاد کر لیتا ہے, جس کی غفلت ختم ہو جاتی ہے, اس کے اندر قناعت آ جاتی ہے, نہیں میرے رب پتہ نہیں کل کا دن بھی میری زندگی میں ہے کہ نہیں, یہ جو تو نے دیا ہے یہ بھی بہت ہے. شکر کرتے ہیں. آپ نے شکر کیا آپ وہیں تک نہیں رہیں گے. خدا کہہ رہا ہے جو شکر کر رہا ہے نعمت میں بڑھا دوں گا. نقصان میں نہیں ہے مومن. اگر قناعت آ جائے تم قناعت کر کے شکر کرو نعمت خدا, یہ ایک میتھمیٹیکل جیسے کہتے ہیں ایکویشن ہے, آپ یہ کریں گے یہ مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو غفلت ٹوٹتی ہے تو تین چیزیں ملتی ہیں, توبہ کی توفیق ملتی ہے, دوسری چیز دل میں قناعت آ جاتی ہے, تیسری چیز عبادتوں میں مزہ آتا ہے. ابھی اگر دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں شب جمعہ, وہ بہت بڑی دعا ہے, پیج پلٹ کے دیکھ رہے ہیں ابھی یہ کام کرنا ہے فلا کام کرنا ہے, لیکن اگر عبادتوں میں لطف آنے لگا تو یہی دعائے کمیل پڑھتی جائیں گی, روتی جائیں گی, مانگتی جائیں گی, اور آپ کو اس کے جملوں میں لطف آئے گا. مولانا نے کس طرح بیان کیا ہے, یہ جب آتا ہے جب انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلے اس کی غفلت ٹوٹے. اور اسی لیے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, کتاب بہشت شہید عالم کی کتاب اس میں سے پڑھ رہی ہوں میں, کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے علی کے شیعہ جب حقیقتاً علی کی پیروی کرتے ہیں, گناہ سے بچتے ہیں, تمام واجبات پر عمل کرتے ہیں, پروردگار عالم ان کو بہشت میں پہنچاتا ہے. لیکن اگر ہمارا چاہنے والا کوئی گناہ کر رہا تھا اور توبہ نہیں کر رہا تھا, گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہیں نا, لیکن معصوم تو فقط 14 ہیں, 15 تو کوئی معصوم ہے نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا. گناہ ہو جائے تو مومن کی نشانی یہ فوراً بیدار ہو کے استغفار کرے. اسی لیے کہتے ہیں توبہ واجب فوری ہے. ابھی پڑھ لیں گے ہاں غلطی ہو گئی, اب نماز پڑھیں گے تو معافی مانگیں گے, نہیں نماز پڑھیں گے تو کیوں معافی مانگیں گے. اگر آپ کو ابھی غلطی کا احساس ہو گیا, آپ نے کسی سے بدزبانی کر لی, کسی کا دل دکھا دیا, جس جگہ پہ کھڑی ہوں اسی پہ کھڑی ہو کے اللہ کی طرف رجوع کیجیے, بار اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے خطا ہو گئی, تجھے معصومین کا واسطہ, اب نہیں کروں گی, وعدہ کرتی ہوں, اسی وقت مانگیے. پتہ نہیں اگلی سانس میں آپ بھول جائیں گے, مگر جو ملک بیٹھے ہیں لکھے ہوئے یہ تھوڑی بھولیں گے, یہ تو لکھ لیں گے. توبہ واجب فوری ہے. تو چھٹے امام کہتے ہیں اگر ہمارا کوئی چاہنے والا دنیا سے گیا, توبہ نہیں کی تھی, گناہ کا بوجھ تھا, تو اب جب مر گیا قبر میں دفنایا گیا تو برزخ میں اس پہ عذاب اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے گناہ دھل جائیں, اور جیسے ہی گناہ دھل جاتے ہیں اس کو بہشت پہنچا دیا جاتا ہے. مومن کبھی بھی ہمیشہ جہنم میں یا برزخ میں نہیں رہ سکتا. دنیا کی پریشانیوں سے, تکلیفوں سے, بیماریوں سے خدا ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے, لیکن اگر ہم اتنے بدبخت ہو گئے ہیں کہ ہمیں پرواہی نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, گناہ پہ گناہ, اللہ تو دھو رہا ہے پھر بھی کیے جا رہے ہیں, تو پھر برزخ میں بھگتنا پڑتا ہے. اور چھٹے امام یہی کہتے ہیں ہم تمہارے لیے برزخ کے بارے میں فکر مند ہیں, میدان قیامت میں تو ہم تمہاری شفاعت کروا دیں گے, مگر یہ برزخ کا مرحلہ کیسے گزارو گے. اس لیے کہ جس دن سے قبر میں دفن کیا گیا, جب قیامت آئے گی, ابھی ظہور امام نہیں ہوا ہے, ظہور امام ہوگا, امام حکومت کریں گے انشاءاللہ, رجت کا زمانہ آئے گا, پھر قیامت آئے گی. تو کیا کہا مولا نے کہ اگر تم برزخ میں گناہگار چلے گئے تو تمہیں اس وقت تک عذاب میں رکھا جائے گا جب تک کہ تمہارے گناہ نہ دھل جائیں, جب گناہ دھل جائیں گے تمہاری قبر میں بہشت کی کھڑکی کھل جائے گی. مگر جب میں اور آپ دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے تو یہ ہم برزخی عذاب کیسے سہیں گے. تو کیا کریں, آج کی مجلس کا پیغام سورہ رحمان کا یہی ہے, کیا کریں کہ جو چلے گئے مرحومین ہمارے ان پر بھی برزخ کا عذاب اگر ہے تو دور ہو جائے, اور ہم کیا کریں کہ ہم پر یہ عذاب نہ آئے. وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم چھوڑ دیں تو اس عذاب سے بچ جائیں, اور کیا نیکیاں ہیں جو ہم کریں تو ہم برزخ میں جزا پائیں. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں, چھوٹی چھوٹی چند چیزیں بیان کروں. پہلی چیز جو آج لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ آپ شیعہ لوگ کیا ایصال ثواب کرتے ہیں, کیا ایصال ثواب کے 10واں 20واں 40واں کیا ضرورت ہے, مرنے والا مر گیا بات ختم, دفنا دیا. نہیں, یہ ہم نہیں کرتے, یہ رسول نے سکھایا ہے. جناب رسول ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مشتبہ جناب سالت ماب جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابیوں کے درمیان بیٹھے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے. کہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں, آنکھوں میں آپ کیوں اتنی آنکھوں میں آنسو, گریا کیوں ہے, اتنے گرویدہ کیوں ہیں؟ کہا جو میں دیکھ رہا تھا نا کل شب وہ تم نہیں دیکھ سکتے تھے. کہا کیا؟ کہا دیکھو اپنے مرحومین کو کبھی بھولنا نہیں. شب جمعہ مرحومین کی روحیں تمہارے گھروں پہ آتی ہیں اور تمہارے گھر کے چوکھٹوں پہ آ کے کہتی ہیں کوئی ہے جو ہمارے لیے نیکی کر دے, اب ہم عمل نہیں کر سکتے, تم کر کے ہدیہ کر دو گے تو ہمیں وہاں ثواب ملے گا. تم نہیں دیکھ رہے تھے مگر میں دیکھ رہا تھا کس طرح سے مرحومین کی روحیں تمہارے گھروں پہ آتی ہیں. تو خبردار کبھی اپنے مرحومین کو فراموش نہ کرنا, کبھی نہ بھولنا, اپنے مرحومین تک ہدیے بھیجا کرو. کہا اللہ کے رسول مرنے والوں کو تحفے بھیجے, مرنے والوں کے لیے کیا تحفہ ہے؟ رسول اسلام کہتے ہیں مرنے والوں کے لیے ہدیہ ہے صدقہ اور دعا. تمہاری ہر نیکی تم صدقہ کر سکتے ہو مرنے والے کے لیے. آپ فرشدہ پہ بیٹھی نا, حسین کو روتے ہیں نا, مرثیہ سنا, اپنے حدیث سنی, ماتم کیا, زیارت پڑھی, یہ چار چیزیں جمع ہو گئی نا آپ کے پاس, آپ ان چاروں چیزوں کو مرحومین کو ہدیہ کر سکتی ہیں. فلا 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 جتنے چاہے مرحومین کو شامل کر سکتی ہیں. اور جب کوئی کسی مرحوم کے لیے نیکی کرتا ہے تو جیسے ہی آپ نے زبان سے کہا کہ میں نے فلاں مومن کو ہدیہ کیا, چھٹے امام کہتے ہیں معصوم کی حدیث ہے, ویسے ہی ملائکہ نور کے طبق لے کے اس قبر میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں عزیز نے تمہیں یہ تحفہ بھیجا ہے. اور وہ مرنے والا جس کی قبر نورانی ہو جاتی ہے وہ دعا دیتی ہے وہ روح, میرے فلاں زندہ مومن کو خدا یہ اجر عطا کرے. تو رسول کہتے ہیں فراموش نہیں کرنا, ہر نیکی ہمیں صدقہ کرنی چاہیے. اچھا ہم کیا کریں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے, برزخ میں ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے؟ پہلی چیز, سب سے پہلے تو اپنے قضا واجبات کا خیال کیجئے, قضا نمازیں, قضا روزے. اگر حج واجب ہو گیا تھا نہیں کیا, ابھی بیٹی کی شادی کر لیں گے تو جائیں گے, کہیں اسلام میں نہیں لکھا. آپ کے پاس حج واجب ہو گیا ہے, پیسے آپ کے پاس استطاعت آ گئی, آپ فوراً جائیے. اگر آپ پہ حج واجب تھا نہیں کیا, مر گئی تو آپ مومن نہیں مری. رسول کہتا ہے جس پہ حج واجب تھا, رسول اسلام کہتے ہیں اگر وہ بغیر حج کیے مر گیا جس پہ حج واجب تھا تو وہ مرا تو مگر مسلمان کی موت نہیں مرا, نصرانی مرا ہے. جس خدا نے 4-5 لاکھ روپے دے دیے ہم حج کر کے آ جائیں گے تو خدا کیا بیٹی کے جہیز کے لیے نہیں دے گا؟ جس نے یہ 4 دیے تھے وہ 12 بھی دے دے گا؟ خدا پہ اتنا توکل نہیں ہے. تو کہا کہ سب سے پہلے اپنے قضا واجبات کی فکر کرنی ہے. اگر ہم پہ قضا نمازیں ہیں تو آج ہم کوشش کریں کہ ادا کریں. قضا روزے ہیں, جب کراچی کا موسم بدلتا ہے, سردیاں آتی ہیں, دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, کوشش کیجیے اس وقت رکھ لیجیے, اب دن چھوٹے ہیں پیاس نہیں لگے گی. تو سب سے پہلے قضا واجبات, کیونکہ روایتوں میں ہے اگر کسی کا ذرا بھی حق ہم پہ رہ گیا, کسی سے قرض لیا تھا ادا نہیں کیا, والدین کا کوئی حق تھا ادا نہیں کیا, رشتہ دار کا کوئی حق تھا ادا نہیں کیا, پڑوسی کا کوئی حق تھا ادا, کوشش کیجئے ہم پہ مرتے وقت, مرنے سے پہلے ہم پر کسی کا حق نہ ہو, ہم ادا کر چکے ہوں. روایات میں ہے, کتاب بہشت میں ہی روایت ہے, ایک شخص تھے سید علی, سید محمد علی, جو بہت بڑے عالم تھے, اصفہان کے رہنے والے تھے. ان کے والد کا انتقال ہو گیا. جب والد کا انتقال ہو گیا تو 1 سال کے بعد اپنے بابا کو انہوں نے خواب میں دیکھا. اپنے والد کو جب خواب میں دیکھا کہا بابا آپ اتنے نیک تھے, اتنے عبادت گزار تھے, ہم نے آپ جیسا متقی نہیں دیکھا, مگر بابا 1 سال کے بعد آپ خواب میں آئے ہیں. کہا ہاں بیٹا, حساب و کتاب کے مرحلے میں تھا. مومن سے قبر میں جاتے ہی سوال جواب شروع ہو جاتا ہے, جوانی کیسے گزاری, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, یہ سوال چوتھے امام مدینے کے ممبر پہ بیٹھ کے چوتھے امام لوگوں کو بتاتے تھے. اپنی قبر کی تیاری کر لو, قبر میں جاتے ہی سوال ہوں گے, تمہیں جواب دینا ہے. قیامت کے میدان میں تو پھر وہ ایک نامہ اعمال تو پڑھ ہی جائے گا, مگر یہاں مومنوں سے سوال ضرور ہوگا. تو کہا کہ جب میں انتقال ہو گیا تو میں کچھ حساب کتاب میں پھنسا تھا, خاص کر ایک مجھ پہ قرضہ تھا. کہا کیا؟ کہا میں نے رضائے مشہدی سے, مشہد میں رہتے تھے, رضائے مشہدی سے میں نے 18 قرآن لیے تھے قرض, کہ میں اس کی قیمت ابھی میرے پاس نہیں ہے, میں 18 قرآن کی قیمت تمہیں دے دوں گا. پھر میں بھول گیا, چرسہ گزرا بھول گیا, اور جب مر گیا یاد نہیں آیا مجھے زندگی میں. انہوں نے تقاضا نہیں کہ لوگ سوچتے بھی شریف آدمی ہے, کیا ان سے کہنا, دے دیں گے, خود ہی دے دیں گے. انتقال ہو گیا. کہا میں قبر میں مجھ پہ یہ مرحلہ بہت سخت تھا برزخ میں کہ تم پر قرض ہے, تم قرض ادا کر کے نہیں آئے. کہا بابا پھر آج کیسے آئے خواب میں؟ کہا 1 سال گزر گیا, رضائے مشہدی نے میرا حق معاف کر دیا, کل اس نے میرا حق معاف کیا, آج میری روح آزاد ہوئی اور میں تمہارے خواب میں آیا. جب خواب سے آنکھ کھلی تو سید محمد کہتے ہیں اصفہان میں رہتا تھا میں, اور میں آج کل نجف اشرم میں پڑھ رہا تھا, میں نے اپنے بھائیوں کو خط لکھا اصفہان میں فلاں شخص رضائے مشہدی, اس سے پوچھو ایسا تھا؟ بھائی گئے تو رضائے مشہدی کہتے ہیں ہاں ایسا تھا, آپ کے بابا نے لیا تھا آپ مجھ سے 18 قرآن. کہا ہم سے کیوں نہیں کہا؟
کہا کوئی ثبوت نہیں تھا. میں کیا آپ کے پاس آ کے کہتا کہ آپ کے باپ نے مجھ سے 18 قرآن خریدے تھے, پیسے نہیں دیے. آپ کہتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں نے اس شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں, تقاضا نہیں کیا. مگر ایک سال گزر گئے تھے, میں نے دل میں سوچا ایسا نہ ہو برزخ میں ان کے لیے مشکل ہو رہی ہو. میں نے کل رات نیت کر کے, مولا حسین وہ سید تھے, میں آپ کے نام پہ معاف کرتا ہوں. میں نے کل معاف کیا, ان کی روح آزاد ہوئی. تو پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے, اب دامن وقت میں گنجائش نہیں. میرا ارادہ تھا, نیت تھی, مگر وہی مولا علی کا جملہ کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. ارادہ تھا میرا کہ تین چار چیزیں بیان کروں گی کہ جن کو کرنے سے برزخ میں آسانی ہوتی ہے, اور تین چار چیزیں ایسی ہیں چھوڑ دینے سے. بہت طویل فہرست ہے مولا نے بتائیے, میں چند کرا دوں مگر ایک ہی ایک بتا پاؤں گی. تو سب سے پہلی چیز, اپنے قضا واجبات کا خیال کیجیے تاکہ ہم پہ برزخ میں سختی. پتہ نہیں ہماری اولاد ہمارے پیچھے کرے نہ کرے. اچھا, اکثر خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں. میں آپ اگر نوٹ کرتے ہو تو میں مجلس کے آخر میں دعا میں ایک جملہ ضرور کہتی ہوں, بارالہ ہمیں ہمارے والدین کی زینت بنا, اور ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا. آج اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے کریں گے, ہمارا بچہ ہم سے ہی سیکھتا ہے. آج اماں نظر دلوا رہی ہیں مرحومین کی, آج اماں نے قرآن ختم کروایا تھا تو مرحومین کو ہدیہ کیا, آج امی نے فلاں مسجد میں یا فلاں جگہ پہ وہ مصلی بچھوایا تھا تو فلاں مرحوم کو ہدیہ کیا, یا آج امی نے فلاں غریب کی مدد کی تھی. جب تک ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے, سامنے کر کے نہیں دکھائیں گے, انہیں عادت نہیں ہوگی. آج ہم اپنے مرحومین کے لیے کر جائیں گے, کل ہمارے بچے جو آج دیکھ رہے وہ ہمارے لیے کریں گے. وہ اللہ کا قانون ہے. ابھی 8 محرم کی مجلس میں آپ کے سامنے پڑھوں گی سورہ رحمان کی آیت, ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. آج ہم مرحومین پہ احسان کریں, کل ہماری اولاد ہم پہ مرنے کے بعد احسان کرے گی, بشرطے کہ ہم کریں. ہماری اولاد دیکھے گی تو خدا پلٹائے گا ضرور. تو پہلی چیزیں, اپنے قضا واجبات کی فکر کرنی. ہم زندگی میں اپنی قضا نمازیں ادا کر لیں, قضا روزے ادا کر لیں, جو جو حق ہے. اچھا, کیا کریں کہ برزخ میں ہم کشادگی پائیں, برزخ میں ہم بہت سکون سے ہوں؟ ایک عمل سن لیجئے, پھر ہم, میں چاہتی ہوں مصائب سے متصل ہونا. وہ ایک عمل کیا ہے مشہور, جو بار بار یہ جملہ میں نے ممبر سے بارہا بیان کیا, پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں, اور اس پر خود بھی عمل کیجئے, اگر اب تک نہیں جانتے تھے تو آج سے عمل کیجئے. کل فجر کی نماز پڑھیں گے, اس سے شروع کر دیجئے. کیا پانچویں امام کہتے ہیں, جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک تسبیح, اللہ کا ذکر, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, پھر دہراتی ہوں میں, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. پانچویں امام کہتے ہیں, جو یہ ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے, جب تک زندہ رہے گا کبھی رزق کا محتاج نہیں ہوگا. اس کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہوگا, لینے والا نہیں ہوگا. اور پھر کہا کہ جو یہ پڑھے گا وہ با ایمان دنیا سے جائے گا, اس کا ایمان سلامت رہے گا. اب میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں مگر وقت نہیں, انشاءاللہ موقع ملا تو زندگی ہی تو کل. کہ ایمان تو ہے ہمارے پاس, ہم کہیں نہیں, کچھ گناہوں سے ایمان چلا جاتا ہے. تو جو یہ ذکر پڑھے گا وہ با ایمان دنیا سے جائے گا. تیسری چیز, اللہ اسے شیطان کے شر سے بھی بچائے گا. چوتھی چیز, جب وہ مر جائے گا, قبر میں جائے گا, اس پر فشار قبر نہیں ہوگا, برزخ کا عذاب نہیں ہوگا. پانچویں چیز, اس کی قبر میں بہشت سے کھڑکی کھول دی جائے گی, بہشتی نعمتیں اس کی قبر میں آئیں گی, وہ بہشتی نعمتوں سے استفادہ کرے گا. اس لیے کہ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جناب سالت ماں پرشاد فرماتے ہیں, جب کوئی مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کیا جاتا ہے, خدا ہماری اسی غفلت کو توڑ رہا ہے سورہ رحمان میں, جب دفن کر دیا جاتا ہے تو یا تو اس کی قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے. اب ایک غلطی پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم مجلسوں میں سنتے ہیں نا کہ جو زیارت عاشورہ پڑے گا مولا زیارت کو آئیں گے قبر میں, بے شک آئیں گے. جو روزوں پہ آئمہ کی زیارت کو جاتا ہے تو مولا جتنی بار کوئی زیارت پہ جاتا ہے, چاہے مشہد ہو, قوم ہو, ایران ہو, کربلا ہو, نجف ہو, آئمہ قبر میں اس کی زیارت کو آتے ہیں. مگر کبھی ہم نے سوچا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں, جب دفن کر دیا جاتا ہے, تو روایتوں میں لکھا آئمہ 14 کے 14 معصوموں نے بیان کیا ہے, ہمارے برے اعمال بری شکل میں قبر میں آتے ہیں اور نیک اعمال نورانی شکل میں آتے ہیں. تو اپنی قبر کو ہم بہشت کا باغ تو بنائیں کہ مولا آ سکیں, ہم مولا کی زیارت کر سکیں. ایک طرف ہم زیارتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک طرف ہم غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف ہم زیادہ ورثہ پڑھیں، زیادہ عشورا پڑھیں، دعائے عہد پڑھیں، اور ایک طرف ہم دل دکھا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں. تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، برزخ میں اس کا اتنا بڑا عذاب ہے کہ پانچویں اور چھٹے امام سے حدیث ہے. اور آج کل کیا ہوتا ہے، تہمت کیا ہے؟ جو کام مومن یا مومنہ نے کیا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے دل سے سوچ لیا ہے انہوں نے کیا ہوگا، انہوں نے لگائی بجھائی کی ہوگی، انہوں نے ہماری بیٹی کا رشتہ توڑوایا ہوگا، اتنی اچھی جگہ رشتہ ہو رہا تھا، دل سے سوچ لیا، حالانکہ اس مومنہ نے کیا بھی نہیں. پانچویں امام چھٹے امام کہتے ہیں جب تم نے کسی پہ تہمت لگا دی جو اس نے کیا بھی نہیں تھا، جب برزخ میں آؤ گے تو خون کے تالاب میں کھڑا رکھا جائے گا. اللہ اکبر. آج اس نجاست کو ہم دنیا میں اپنے قریب لگانا پسند نہیں کرتے، نجاست ہے خون. کہا تمہیں خون کے تالاب میں 50,000 سال اللہ کھڑا رکھے گا، اور دنیا کے 50,000 سال نہیں، یہ برزخ کے 50,000 سال. ذلت اور رسوائی کے ساتھ خدا کھڑا رکھے گا جب حساب کتاب ختم ہوگا، تو ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا. اور کتنا ہماری زبان کا چٹخارا ہے یہ، کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا. تو اگر برزخ سے بچنا ہے اپنے اعمال کے لیے محتاط رہنا ہے. اور اگلی آیت میں بس آج اگلی آیت پڑھ دوں، تفسیر کل پیش کروں گی. سورہ رحمان کی اگلی آیت، آیت نمبر 52-53 آیت کا نمبر، پروردگار عالم کہتے ہیں ولمن خافا مقام ربہ جنتان فبأی آلائے ربکما تکذبان. ولمن خافا مقام ربہ، جو اپنے رب کے مقام کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جنتان، دو جنتیں ہیں، دو باغ ہیں. لوگوں نے پوچھا مولا جنت تو ایک ہے، یہ دو جنتیں کیسی، یہ دو باغ کیسے؟ تو معصومین نے کہا ایک برزخی بہشت ہے جو میں نے ابھی پڑھا نا. اگر آپ نے ہم خدا انشاءاللہ خدا توفیق دے، جب ہم نیک اعمال کر کے گناہ بخشوا کے دنیا سے جائیں گے، جیسے ہی دفنائے جائیں گے قبر میں، بہشت برزخی کی دروازہ کھل جائے گا، بہشتی نعمتیں آئیں گی. تو ایک وہ بہشت ہے، برزخی بہشت. مولا کہتے ہیں دو جنتوں سے مراد ہے ایک برزخی بہشت، ایک دائمی بہشت. دو برزخیں ملیں گی، ایک ولایت علی کا عقیدہ رکھنے پر کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، اور ایک عمل صالح کرنے پر دائمی بہشت. دو جنتیں سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر کل کی مجلس سے بیان کروں گی. مگر ہم شیان علی، عاشقان حسین، ہم ایک جنت اور جانتے ہیں، اور اس جنت کو کربلا کہتے ہیں. کربلا جنت ہے. جب قیامت برپا ہوگی نا، تو کربلا کی زمین کا یہ ٹکڑا جس میں مولا حسین کا روزہ ہے، عباس کا روزہ ہے، بین الحرمین ہے، یہ پورا حصہ دنیا سے کاٹ کے اس زمین کو جنت سے جوڑ دیا جائے گا. جنت ہے، عرض جنت ہے. جب بھی زیارت پہ جایا کیجئے نا، اور جب مولا کے حرم میں نماز پڑھا کیجئے نا، تو ایکسٹرا زیادہ شکر کیا کیجئے. کیوں؟ ہم زندگی میں جنت کی زمین پہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہم شیعان علی ایک جنت اور جانتے ہیں جسے کربلا کہتے ہیں. اور کربلا کی جنت کے لیے کیا بیان کیا جاتا ہے؟ بس ایک جملہ بیان کر دوں، بہت اہم روایت ہے. اس وقت جتنے ہمارے مراجعین ہیں، ان مراجعین میں سے ایک مراجع نے وہ بیان کرتے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پاک میں سورہ زمر، سورہ زمر کی آیت نمبر 73 آیت کا نمبر، اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وسیق الذین واتقوا ربہم الی الجنہ زمرہ. اللہ جنت میں جانے والوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے ملائکہ جنت میں لے جائیں گے. تو وہ مرجے کہتے ہیں اللہ ان کو زندگی اور سلامتی دے، وہ کہتے ہیں میں جب اس آیت کو پڑھا تو کہا جنت میں جانے والوں کو تو بہت احترام سے سواریوں پہ سوار کر کے اور بڑے اس سے لے جایا جائے گا، وہ تو جہنم والوں کو دھکیلا جائے گا. مگر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے الی جنتی زمرہ، پکڑ کے ہاتھ سے گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں داخل کریں گے. کہا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں نے تمام تفاسیر کو پڑھا، عربی فارسی کی تمام تفسیروں کو پڑھا، کیا وجہ ہے یہ زمرہ یہاں پہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ جب نہیں ملا تو میں نے توسل کیا مولا سے، اور مولا پہ مشکل حل کرتے. کہا بہار الانوار پڑھ رہا تھا، بہار الانوار علامہ مجلسی کی، کہا اس کی ایک جلد میں نے پڑھا، چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام کہتے ہیں جب ہمارے چاہنے والوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، ملائکہ انہیں جنت میں داخل کرو، اس وقت تمام محبان اور عاشقان اہل بیت ہاتھ جوڑ کے خدا کی بارگاہ میں کہیں گے بارالہ جنت میں داخل ہونے کا تو نے حکم تو دے دیا، مگر ہم پہلے حسین سے ملاقات کریں گے. جس مولا کے عشق میں زندگی بھر تڑپے ہیں, پہلے ہمیں حسین سے ملوا دے, ہم پہلے حسین سے ملاقات کر لیں, پھر ہم جنت میں جائیں گے. چھٹے امام کہتے ہیں جب یہ جنتی لوگ, ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے, یہ گزارش کریں گے, خدا مولا حسین کو بلائے گا, آقا حسین آئیں گے. ابھی جنت کے دروازوں پہ یہ مقام ہے, مولا تشریف لائے, تمام مومنین جمع ہیں, علی مولا حسین کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں, نظریں ہٹ نہیں رہی, اتنی دیر ہو جائے گی, اتنا مومنین کا ہجوم بڑھ جائے گا, اتنی طویل یہ ملاقات ہو جائے گی کہ پروردگار عالم ملائکہ سے کہے گا, ملائکہ ان اہل جنت کو بازو پکڑ پکڑ کے جنت لے جاؤ تاکہ یہ ملاقات ختم ہو, حسین کو ہم یہاں سے لے جائیں. تو آپ سوچئے حسین سے عشق کتنی بڑی عبادت ہے. وہ حسین جس کے عشق میں آج روتے ہیں ہم, ملا زندگی میں کربلا نہ چھوٹے, جو گیا ہے وہ بھی رو رہا ہے زیارت کے لیے, اور جو نہیں گئے وہ بھی تڑپ رہے. مولا جو تڑپ رہے ہیں انہیں حضرت کربلا کی زیارت ملے. عزیزارو یہ کربلا جنت کیوں ہے؟ یہاں حسن حسین کے بھرے گھر کو تہ تیخ کر دیا گیا, حسین کے چشمہے کا خون بہا دیا گیا. یہ خاک خاک کربلا جنت کیوں بنی؟ عزیزارو حسین کے چاہنے والوں کے لاشے بے سر کے پڑے رہے, آج پرسا دیں گے شہزادہ علی اصغر کا. عزیزارو عصر عاشور جب سب شہید ہو گئے اور مولا حسین نے صدا بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, کبھی گھر میں بیٹھ کے سوچئے گا, ہم اور آپ جب پریشان ہوتے ہیں نا کہتے مولا مدد کو آئیے, اور مولا مدد کر دیتے ہیں. اور جب مولا مصیبت میں تھے, جب مولا حسین تین دن کی پیاس میں تکلیف میں بیٹوں کے لاشیں اٹھا چکے, بھائیوں کے لاشیں اٹھا چکے, جلتا ہوا کربلا کا صحرا, اور حسین غربت سے کہہ رہے ہیں کوئی جو میری مدد کو آئے. جس وقت یہ صدا بلند کی, علی اصغر کے خیمے سے رونے کی صدا بلند ہوئی, مولا دوڑتے ہوئے آئے, کہا زینب کیا ہوا, ابھی تو میں زندہ ہوں, یہ رباب کے خیمے سے رونے کی آواز کیسے ہے؟ کہا مولا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی, علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے, اور علی اصغر کسی کی آغوش میں نہیں آ رہے ہیں. عزیزانوں میں نے عرض کربلا پر ایک عالم کو پڑھتے ہوئے سنا تھا, پتا ہے علی اصغر کتنے پیاسے تھے؟ جب مچھلی کو پانی سے نکال لیتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے, جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں منہ کھلا رہتا ہے. کہا اصغر اتنا پیاسا تھا لب بند نہیں ہوتے تھے. مولا حسین آئے خیمے میں, کہا رباب کیا ہوا؟ کا مولا اپنے استغاثہ بلند کی, علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا, کسی کی گود میں نہیں آ رہے. مولا نے اپنی آغوش میں لیا, سینے سے لگایا, جیسے علی اکبر کہہ رہے ہو, بابا بہت چھوٹا ہوں, بہت چھوٹا مجاہد ہوں, چل کے نہیں جا سکتا مقتل میں, آپ مدد کے لیے پکار رہے ہیں اس لیے جھولے سے گرا دیا, بابا آغوش میں لے کے چلیے. حسین مظلوم کہتے ہیں رباب اصغر کو لیے جاتا ہوں, شاید دو گھونٹ پانی دے دیں. مولا حسین اس شدید پیاس میں, علی اصغر کے لب کھلے ہوئے ہیں, مولا نے آغوش میں لیا, ابا کے دامن سے ڈھک لیا, تیز دھوپ ہے میرا بھول مرجا جائے گا. جب مولا ڈھک کے ابا کے دامن میں میدان مقتل کربلا میں لائے, تو لشکر یزید والے کہنے لگے شاید حسین قرآن لے آئے, حسین قرآن لے آئے. ہاں قرآن ناطقی ہی تو ہے علی اصغر. مولا نے اس لشکر عزیز کے سامنے آ کے کہا, ابا کا دامن ہٹایا, کہا یہ میرا 6 مہینے کا بچہ, اگر تمہاری نظر میں گنہگار ہوں تو میرا یہ بچہ تو گنہگار نہیں ہے, 3 دن سے پیاسا ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, ارے آ کے اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو. کوئی آگے نہ بڑھا, مولا حسین نے علی اصغر کو عرض کربلا پہ لٹا دیا, اگر تم سمجھتے ہو کہ میں پی لوں گا آپ خدا کے پلا دو. جلتی ہوئی زمین, رباب تلال, کوئی آگے نہیں آیا. مولا حسین کہتے ہیں ارے تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے, مسلمان تو پیاسے کو پانی پلاتے ہیں. مولا نے کہا 2 گھونٹ پلا دو, ارے جس کا دادا ساقی کوثر ہو اس کا پوتا 2 گھونٹ کے لیے ترس رہا تھا, کوئی آگے نہیں آیا. مولا نے کہا ارے تم میں کوئی کیا اولاد والا بھی نہیں ہے. مولا نے
لیا اصغر کو اٹھا لیا. یہ منظر دیکھ کے مولا حسین کہتے ہیں اصغر اتمام حجت کرو. علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان لبوں پہ پھرائی. یہ دیکھ کے لشکر یزید والے رونے لگے. اس منظر کو دیکھ کے عمر سعد کہتا ہے ہرملا اختا کلام الحسین تین بھال کا تیر. جس تیر سے گھوڑے کی گردن توڑتے تھے وہ تیر لگایا کمان میں حسین کا ششما. تیر چلا علی اکبر کا گلا دبا ہو گیا.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارے لہا سب مل کے آمین کہیے ان بہتے ہوئے آنسوؤں میں جس جس کے لیے مانگے گے قبول ہوگا. بارے لہا تجھے علی اصغر کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. پاک پروردگار ہم سب کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے. پاک پروردگار عزائے حسینی کی حفاظت فرما. پاک پروردگار دنیا میں جہاں کہیں مومنین مومنات موجود ہیں سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. خدایا تجھے شہزادے علی اصغر کا واسطہ اگر کوئی ماں بھی اپنے بیمار کے لیے تڑپ رہی ہو تجھے شہزادے علی اصغر کا واسطہ غیب سے شفا دے دے. پاک پروردگار جو لا ولد ہو اسے اولاد کی نعمت عطا کر دے. جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو مقدر والا بنا دے. پاک پروردگار مظالم کے انتقام کے لیے ان دنیا کے مظالم کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. اور جب امام ظہور فرمائے صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.